الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. گزشتہ ہفتے بات چل رہی تھی خیر کے متعلق، اللہ جل شانہ خیر کے متعلق ہمیں یہ حکم فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں آگے بڑھو تاکہ یہ خیر کے کام، وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں امام بنائے متقین کا، لیڈر بنائے متقین لوگوں کا. یہ کب ہوگا؟ جب ہم خیر کے کام کریں گے. اسی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے سوال کیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب، دوسرے نے پوچھا لوگوں میں سب سے زیادہ مکرم، تیسرے نے پوچھا لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر کون ہیں. یعنی ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھے کہ اللہ کا محبوب اور اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ مکرم اور اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ بھلائی والا کون آدمی ہے. خیارکم اطوارن و احسنکم اعمالن، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو باعتبار عمر کے اس کی عمر اللہ لمبی عطا کرے اور باعتبار اعمال کے اس کے اعمال اچھے ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ خیر ہوگی، بھلائی ہوگی تو اللہ جل شانہ ہمیں بھلائی عطا فرمائیں گے، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیں گے جو لوگ اصحاب خیر ہیں. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ ای الناس افضل، دوسری روایت میں یہ ہے سب سے زیادہ افضل کون ہے، فضیلت والا کون ہے. آپ نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، باتوں کا سچا، زبان کا سچا اور ہر مخموم القلب. مخموم القلب کا جو معنی ہے صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آیا، اور یہ صحابہ کرام کا ہم پر بھی احسان ہے کہ جو بات انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ میں نہیں آئی فوراً پوچھ لیا. پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ تو جان لیا صدوق اللسان کون ہے، بات کا سچا، زبان کا سچا کون ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں مخموم القلب کون ہے. آپ نے فرمایا هو التقی النقی، وہ آدمی جو متقی ہو اور دل کا صاف ہو. النقی معنی دل کا صاف. بعض لوگ متقی ہوتے ہیں لیکن دل کے صاف نہیں ہوتے، وہ اپنے اعتبار سے اپنے آپ کو متقی سمجھتے ہیں لیکن دل ان کا لوگوں کے بغض سے اور حسد سے بھرا ہوا ہے. تو یہ نہیں، التقی النقی آپ نے فرمایا، متقی بھی ہو اور دل کا صاف بھی ہو. لا اثم فیہ، اس پر کوئی گناہ نہ ہو، اس کے دل میں کوئی گناہ نہ ہو. لا بغی ولا غل ولا حسد، اور اس کے دل میں تکبر نہ ہو. اور تکبر یہ بڑی بیماری ہے، میں نے اس وقت عرض کیا تھا. لا غل، دل میں کھوٹ نہ ہو. غلن کہتے ہیں کھوٹ، بھئی وہ سونا جس کے اندر کھوٹ ہوتا ہے یا جس کے اندر آمیزش ہوتی ہے کسی اور دھات کی، تو سونی اس کو پکاتا ہے آگ پر، اور آگ پر پکا کر خالص سونے کو اور اس کے کھوٹ کو الگ کرتا ہے، تب جا کے وہ خالص سونا بنتا ہے اور پھر اس کا مارکیٹ کے اندر ویلیو ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اعمال کے ساتھ اگر ہمارے دلوں کے اندر تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کھوٹ ہے، تو پھر باعتبار اعمال کے ہم تھوڑے نقصان میں ہیں۔ حسد نیکیوں کو ایسا کھانے والا ہے، حدیث میں فرمایا جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے دل میں حسد رکھنا، کھوٹ رکھنا، کسی مسلمان بھائی کی تحقیر کرنا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کی توفیق دی ہے، ادنا سے ادنا مسلمان ہے اس کی تحقیر نہ کریں، یہ ایمان کا تجسس ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے توفیق چھین لے اور اس آدمی کو ولی بنا دے۔ حدیث میں فرمایا ان اللہ لا یعید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کبھی کبھی اللہ جل شانہ اس دین اسلام کی آبیاری کے لیے فاجر لوگوں کی تائید فرماتے ہیں اور ان کو ہدایت دے کر بڑے بڑے کام ان سے لے لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک، حدیث کے اندر ان کا ایک مقام ہے، شراب کے اتنے بڑے عادی تھے، نہیں مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، اتنے بڑے شراب کے عادی تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے 15ویں شعبان کو بھی شراب پی کر سو گئے، یہ حالت ہے ان کی۔ پھر جو ان کا خواب ہے، جو انہوں نے خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد جو ان کی حالت چینج ہوئی، مالک بن دینار کا بزرگوں میں سے نام ہے، فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ، ڈاکو قسم کے آدمی، جو قافلے جاتے تھے ان کو لوٹتے تھے ان کو، لیکن اللہ جل شانہ نے جب توفیق عطا فرمائی تو پھر حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے، تابعی ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پر توبہ کی اور یہ فرمایا کہ میں اس کام میں پڑا ہوں، میں کیسے نکلوں؟ کہا اللہ سے توبہ کرو اور جن لوگوں کے حق تم نے مارے ان کا حق ادا کرو، ان کا مال واپس کرو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ کرو تو لوگوں کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، نہیں، لوگوں کے جو حقوق ہیں، اسی لیے توبہ کی جو یہ چار شروط ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے درمیان اگر وہ حقوق ہیں تو اس کے لیے تین شرطیں ہیں، اَن يقلع عن المعصیہ، اس معصیت سے نکل جانا، اس گناہ سے نکل جانا، ایسا نکلنا جیسے زمین کے اندر سے آپ درخت کو نکالیں تو درخت ماں جڑ کے آ جاتا ہے، اب اس کو واپس تم زمین کے اندر داخل کرو تو نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بڑے پاپل بیٹھنے پڑتے، بولے تو ہوتا ہی نہیں، ایسے نکل جانا، ایسے اس معصیت سے دور ہو جانا۔ دوسرا یہ کہ وہ جو تم نے گناہ کیا ہے اس پر دل سے ندامت کہ اللہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، تیری نافرمانی ہو گئی، تیرے حق میں نافرمانی ہو گئی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا وعدہ کرو اللہ تعالی جل شان اسے، اے اللہ اس گناہ کی طرف اب کبھی نہیں جاؤں گا، کبھی اس گناہ کو نہیں کروں گا، یہ ہے پکی اور سچی توبہ۔ اور اگر حقوق بندوں کے درمیان ہیں تو علماء نے چار شرطیں لکھی ہیں، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ صاحب حق کا حق ادا کرو، اس کی غیبت کی ہے تو اس سے جا کر کہو کہ میں نے تمہاری غیبت کی ہے، اس کی تحقیر کی ہے تو جا کے اس سے معافی مانگو، اور کوئی تکلیف ہے اس کی، مال کا لین دین ہے یا آپ نے اس کو گالی دی ہے، آپ نے اس پر زیادتی کی ہے کسی قسم کی بھی، اس سے جا کر معافی مانگو۔ تو فضیل ابن عیاض نے یہ سب کچھ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا ولی بنایا، اتنا بڑا ولی بنایا کہ ہمارے جو چاروں سلسلے ہیں، نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ اور چشتیہ، چاروں کے جو آپ اگر نسب دیکھو گے، ان کی جو سند دیکھو گے، تو فضیل ابن عیاض سے ہو کر حضور تک پہنچتی ہے۔ اللہ جل شان جب کسی سے کام پر لینے آتے ہیں تو وہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں۔ میں نے کسی موقع پر عرض کیا تھا کہ اللہ جل شانہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گھر بنانے کا، اپنا گھر اللہ تعالی کا گھر بنا رہے ہیں، بیت اللہ بنا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں، پلان بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، مدد بھی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ لیکن جب وہ اللہ کا گھر بن کر تیار ہو گیا تو اللہ جل شانہ سے یہ فرمایا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، یہ تیرا گھر ہم نے تو بنا دیا، لیکن جب تک تیری طرف سے قبولیت نہیں ہوگی اس کا ہمیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ قبولیت اللہ کی طرف سے، اس لیے اپنے اعمال کو بڑا نہ سمجھو، اس کو کم سمجھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ نہ سمجھو کہ دو چار رکعتیں پڑھی، ایک دو قرآن ختم کر لیے تو اپنے آپ کو عبد القادر جیلانی یا جبرائیل سے بھی بڑا سمجھنے لگے۔ نہیں، اپنی ذات میں اپنے آپ کو حقیر سمجھو، اور اپنے سے ہر آدمی کو، گرا پڑا بھی مسلمان ہے، اس کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ ہماری عادت بالکل الٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر تھوڑی توفیق دے دے تو ہم کیا کرتے ہیں، دوسروں کی حقارت کرتے ہیں۔ نہیں، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ اس لیے مخموم القلب وہ ہے جو تقی دل ہو، دل کا متقی ہو، اس کی زندگی تقوی کے ساتھ متصف ہو، دل اس کا صاف ہو، اس میں کوئی گناہ نہ ہو، نہ اس میں کوئی تکبر ہو، لا غل ولا حسد۔ اس کے بعد آگے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن کریم اور قرآن کریم کو سیکھنا، سکھانا اور اس پر عمل کرنا یہ بہترین عبادت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھلائے۔ یہ سب سے بہتر عمل ہے، اس لیے کہ کلام اللہ کا کلام ہے، کلاموں میں سے بہترین کلام یہ اللہ کا کلام ہے۔ ان احسن الکلام کلام اللہ الملک العزیز العلام، کلاموں میں سے بہترین کلام یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ الملک العزیز العلام، عزیز بادشاہ، علام بادشاہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم یہ نام صرف نقوش کا نہیں ہے جو ہم اس میں دیکھتے ہیں، یہ کلام، یہ اللہ تعالی کا پڑھا ہوا اور بولا ہوا کلام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ہر کتاب کی تشریح ہو سکتی ہے، قرآن کریم کی تشریح 1400 سال ہو گئے، کتب خانے پڑے ہیں، بھرے ہیں، لیکن قرآن کریم سے تفسیر ہے ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ ہر تفسیر کرنے والا تفسیر کرنے کے بعد اپنی علم کی تقصیر کو وہاں بیان کرتا ہے کہ ہم نے اپنے علم کے اعتبار سے اس آیت کی تفسیر لکھی ہے، واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم واحکم، کہ اللہ تعالی سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، اور اللہ کا علم باعتبار علم کے تام بھی ہے اور باعتبار علم کے محکم بھی ہے۔ ہمارا علم تو ناقص ہے بھائی، اس لیے آپ نے فرمایا اس کو کہ بہترین تم میں وہ ہے جو اللہ کا کلام سیکھے اور سکھلائے۔ ہمارے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے۔ ارے بھائی، خدا کے بندے، صحابہ نے جب قرآن کریم کو سکھایا تو ان کی عمریں بڑی تھی۔ آپ کی عمر ہے 40 سال، حضرت ابوبکر صدیق کی عمر ہے 38 سال، قرآن نازل ہونا شروع ہوا آپ پر 40 سال کی عمر میں، اور ابو بکر سیکھ رہے ہیں، عمر سیکھ رہے ہیں، علی سیکھ رہے ہیں، طلحہ اور زبیر سیکھ رہے ہیں، صحابہ سیکھ رہے ہیں، بڑی عمر میں سیکھا ہے انہوں نے. تو قرآن کریم سیکھنے میں ہمیں بھائی کیا مصیبت ہونی چاہیے، ہمیں کیا شرمانی چاہیے. اللہ کا کلام ہے سیکھو، اللہ کا کلام ہے سیکھو، اس سے ایک تعلق ہوگا اللہ کی ذات سے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور کسی جگہ فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب لوگ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ان کے ایمان کا لیول بڑھتا ہے. زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ جل شانہ سے توکل ان کی ہے، اللہ کی ذات پر ان لوگوں کا بڑھتا ہے جو ایمان والے ہیں. اس لیے ان باتوں کو یاد رکھنا ہے. کسی اور مقام پر فرمایا کہ فیملی کے اندر بہترین اسوہ کیا ہے، آپ نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، مؤمنین میں سے باعتبار کامل مؤمن کے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں. وَخِيَارُكُمْ خِيَارُهُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، تم میں سے بہتر وہ آدمی ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا ہو. پھر آپ نے آگے فرمایا اَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ، عورتوں میں سب سے بہترین عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا اَلَّتِي تَسُرُّهُ اِذَا نَظَر، وہ ہے جس کی طرف آپ نظر اٹھا کر دیکھیں تو اس کی نظریں تمہیں خوش کر دے. وَتُطِعُوهُ اِذَا أَمَر، اور وہ تمہاری فرما برداری کریں جب آپ اسے حکم کرو. وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ، اور وہ تمہاری نافرمانی نہ کرے، نہ تمہاری خلاف ورزی کرے ان چیزوں میں جن کو تم ناپسند سمجھتے ہو، تمہارے نفس کے اعتبار سے اور تمہارے مال کے اعتبار سے. باعتبار حسن و جوار کے، پڑوسیوں کے اعتبار سے بہترین پڑوسی کون ہے؟ آپ نے فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ خیرکم لصاحبہ، خیر اصحاب ساتھیوں میں سے بہترین ساتھی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا ہو. وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، اور پڑوسیوں میں سے بہترین پڑوسی اللہ کے وہ نزدیک وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر ہو. اور پڑوسی میں کسی کی کوئی قید نہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے سکھ ہو، عیسائی ہو، دنیا کے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، لیکن اس کے ساتھ ہم نے اچھا تعلق رکھنا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر آپ نے فرمایا آپ نے کسی موقع پر فرمایا کہ برا وہ، تم اگر اس کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم اتنا کرو کہ تمہاری برائی سے وہ آدمی رک جائے. کف الشر والعذا عنہم، تکلیف کو ان سے روک لینا اور برائی کو ان سے روک لینا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں وہ اپنا ہمارے بلڈنگوں کے اندر ہم لوگ گاربیج ان کے گھروں کے آگے جا کے رکھ دیتے ہیں. یہ ہم لوگوں کی حالت ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ اسلام پھیلے کیسے پھیلے گا، جس اللہ نے ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھائی کا حکم دیا ہے اور ہم ایسے دھندے کر دیں. ہمارا پڑوسی ہم سے خوش نہیں ہے، ہمارا پڑوسی ہماری تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے، ہم کیا اسلام کی دعوت دیں گے؟ اور اچھے لے ہیں ہم لوگ، دیندار ہیں، اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہوئے ایسے عمل ہم لوگ کر رہے ہیں. ہماری تکلیفوں سے ہمارا جو پڑوسی ہے وہ محفوظ نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہے خیرکم من یرجا خیرہ، تم میں سے بہترین وہ ہے کہ لوگ جب تمہیں دیکھے تو یہ سمجھے کہ اس آدمی سے مجھے نقصان نہیں پہنچے گا، بھلائی ملے گی. یہ ہے وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ، اور تمہاری برائی سے وہ مامون ہو.
اس کے دل میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ یہ آدمی مسلمان ہے، اس سے مجھے تکلیف نہیں ہوگی، اس سے مجھے بھلائی پہنچے گی، اور اس کے میں اس کے شر سے محفوظ رہوں گا. یہ ہے مومن اور یہ ہے مسلمان. کاش کہ ہم ایسے نمونے پیدا کر دیں کہ جو امت کے لیے اور دین اسلام کے لیے ایسے نمونے ہوں جو لوگوں کے لیے دین کا راستہ ایسا کلیئر کرنے والا ہو ماننے کے لیے کہ دین کا آنا، دین پر آنا ان کے لیے آسان ہو جائے. میں اور آپ دین اسلام میں لوگوں کے آنے کے لیے بیریئر بنے ہوئے ہیں. میں نے کسی موقع پر عرض کیا تھا کہ ہمارے مولانا احمد اللہ صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم مسلمان ہو اور ہم مسلمان ہیں اور ہمارے بازو میں اگر ایسا کوئی آدمی رہتا ہے جو غیر مسلم ہے، اگر میں نے اور آپ نے اپنے اخلاق سے اور اپنے دینی اخلاق سے اگر ان لوگوں کو دین سے قریب نہیں کیا، ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن وہ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں. یہ مسلمان تھا لیکن اس کے کسی اخلاق سے، اس کے کسی برتاؤ سے مجھے یہ معلوم نہیں ہوا کہ یہ آدمی مسلمان تھا. ہم کیا جواب دیں گے اللہ جل شانہ کو؟ ہم کیا جواب دیں گے اللہ جل شانہ کو؟ اور اس وقت امت مسلمہ معاشرت کے اعتبار سے اور معاملات کے اعتبار سے بالکل گری ہوئی ہے. اخلاق کو چھوڑو، اخلاق تو دور کی بات ہے، حضور کے اخلاق ہم ممبر پر بیٹھ کر تو بولتے ہیں، کہتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں، لیکن ہم لوگ کو رہے ہیں، ہم کو رہے ہیں، ہم کیا اسلام پھیلائیں گے؟ اس لیے ان اخلاق کو پھیلانے کے لیے ہمیں حضور کی معاشرت، حضور کے معاملے کا، معاملات کا ہم نے مطالعہ کرنا پڑے گا، تب جا کے ہم اخلاق پر پہنچیں گے. ابھی تو ہمارے معاملات ٹھیک نہیں. معاملات کیا ہے؟ جو واجب حقوق ہیں، جو دوسرے کے حقوق ہم پر ہیں، یہ معاملات ہیں. معاشرت رہن سہن کے اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، سوسائٹی میں رہنے کے اعتبار سے، جس ملک کے میں ہم رہتے ہیں اس ملک میں رہنے کے اعتبار سے ہمارے دوسروں کے ہم پر کیا اخلاق ہیں، ہمارے ان پر کیا حقوق ہیں، یہ تو ہم نے جانے نہیں. ہم اخلاق پر ابھی کیسے پہنچیں گے؟ اخلاق تو یہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں، معاملات کے اعتبار سے اور معاشرت کے اعتبار سے، حق تعالیٰ نے تمہارے جو حقوق متعین کیے ہیں ان حقوق کو دے دینا اور ان پر ایثار کرنا، یہ ہے حقوق، یہ اخلاق. ہم تو معاشرت میں ابھی پورے نہیں، اخلاق میں کہاں جائیں گے؟ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں روس کے پریسیڈنٹ کے پاس گیا اور وہاں جا کر پہنچا اور اسلام کی اور ایمان کی باتیں اس کے سامنے کی، تو اس کو سنتا رہا. سننے کے بعد اس نے ایک جملہ کہا اور اس ایک جملے نے میری زبان بند کر دی. وہ جملہ یہ تھا کہ مولانا تم یہ بات تو کر رہے ہو، اسلام کی فضیلتیں تم بیان کر رہے ہو، لیکن بتاؤ کہ دنیا کے اندر ایسا کوئی ایک نمونہ ہو تو مجھے لا کر بتا دو. مولانا نے کہا کہ میں چپ ہو گیا. نمونہ ہو تو بتائے نا، یہ ہم لوگوں کی حالتیں ہیں. ہمارے ایمان سے کیا فائدہ ہوگا لوگوں کو اگر میں کسی کو تکلیف دے رہا ہوں؟ میرا بازو والا میری تکلیف سے معمون نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، میں اس کے لیے کیا نمونہ بنوں گا؟ ہم کیا نمونہ بنیں گے؟ اور یہ دین پھیلنے کے لیے آیا ہے، یاد رکھو، یہ دین رکنے کے لیے نہیں آیا. میں اور آپ اگر ان پر عمل نہیں کرتے ہیں، اللہ جل شانہ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو ان اخلاق میں اور اعمال میں، معاملات میں اور معاشرت میں وہ ہم سے زیادہ ہوں گے. اس لیے کہ اللہ نے اپنے دین کو چلانا ہے قیامت تک. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بعض علماء نے یہاں ذکر سے مراد دین بھی لیا ہے کہ ہم ہی نے اس دین کو اتارا ہے اور اس دین کی حفاظت قیامت تک ہم کریں گے.
اللہ جل شانہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیں. انشاءاللہ اسی پر بعض باتیں ہیں وہ آئندہ عرض کی جائیں گی. حق تعالیٰ جل شانہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیں. جو لوگ بیمار ہیں حق تعالیٰ جل شانہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیں. جن لوگوں کا انتقال ہوا ہے حق تعالیٰ جل شانہ ان کی مغفرت فرمائیں, ان کے درجات کو بلند فرمائیں. ہمارا جو یہ پروجیکٹ ہے اس کے لیے بھی دعا فرمائیں. حق تعالیٰ جل شانہ ہمارے گمان سے بھی زیادہ اس کو بے انتہا اپنے فضل و کرم سے اپنی غیبی تائید سے اس کو بے انتہا آسان فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین.